عزیزان گرامی، کل ہم نے کچھ گفتگو ان فنڈامنٹل کوسچنز پر کی جو اگر ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی رحلت سے پہلے اپنا جانشین مقرر کیا یا مقرر نہیں کیا، ہم نے مختلف تاریخوں سے یہ دیکھا کہ 700 سال کے ایک نہ ختم ہونے والے پروپیگنڈے کی وجہ سے غیر مسلموں کے اندر بھی، مورخین و محققین میں بھی یہ احساس و تاثر پایا جاتا ہے کہ دیکھو پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا جانشین نامزد نہیں کیا یا اس پروسیس میں ڈیلے ہوا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں قتل اور خون اور جو آپس کے گروہ بندیاں وجود میں آئیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے کل اپنی گفتگو میں دو پریپوزیشنز رکھی تھی۔ ایک یہ کہ پیغمبر نے جانشین نامزد نہیں کیا، تو پھر جو مارکہ آرائی، جدل، خون خرابہ یہ طول تاریخ میں ہو رہا ہے، معاذ اللہ اس کا ذمہ دار لوگ اس پیغمبر کے اس فیصلہ نہ کرنے کو سمجھیں گے۔ لیکن کل کی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ پیغمبر اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ پیغمبر نے ٹائملی نامنیٹ کیا اپنے جانشین، اور یہ جنگ و جدل، یہ قتال، یہ آپس کی دوسرے کے خلاف لڑائیاں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر نے نامنیٹ نہیں کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ جو پیغمبر نے نامنیٹ کیا تھا پیغمبر کے حکم کی عدولی کی گئی، لہذا ایک ایسی ابتدا 1500 سال سے برپا ہے کہ جس نے مختلف گروہ در گروہ اور ایک دوسرے کے خلاف ایک اکرمنیس جو ہے رویہ۔ عزیزان گرامی، یہ سیکنڈ پروپوزیشن کہ پیغمبر نے نامنیٹ کیا لیکن پھر بھی خوریزیاں ہوئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کہیں پیغمبر کے ماننے والوں سے ہوئی اور وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس ماحول کو تنگ نظری کی نظر کیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے سوائے رنجشوں کے کچھ نہ چھوڑا۔ ہمارے اس پروپوزیشن کو کہ پیغمبر کی حکمت علی کی جاتی رہی، قرآن کریم کی ان گنت آیات اسے سپورٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ و یدہ بین ید اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات ہماری اس پروپوزیشن کو بہت سپورٹ کرتا ہے کہ جہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رنجشیں جانشین نامزد نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ رنجشیں پیغمبر کی حکم عدولی کی وجہ سے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم وہ دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر چار اور آیتیں ہیں۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو تیسری چوتھی اور پانچویں آیت کے اندر بھی یہی مضامین ریپیٹ کیے گئے۔ پہلی آیت میں کیا کہا، سورہ حجرات شروع ہو رہا ہے اور حکم ہے کہ ایمان والو اللہ اور پیغمبر پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سے، سورہ حجرات سے، سورہ بنی اسرائیل سے آیات پیش کر دی کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دین کا تعلق ان کے دل سے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے یہاں ان کو آواز دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اے ایمان والوں یعنی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو اللہ پر اس کے رسول پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبقت لے جانے کی کوشش کی گئی ہوگی نا، جبھی تو قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا، اگر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرتے تو قرآن کو کیا ضرورت تھی یہ تنبیہ کرنے کی، سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے اور تنبیہ سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انپلائیڈ کہ پیغمبر کی آواز پر لوگ آواز کو بلند کرتے تھے تو قرآن کو تنبیہ کرنا پڑا کہ صوت نبی پر، آواز نبی پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ پھر تیسری چوتھی اور پانچویں آیتوں میں بھی اسی قسم کی ڈائریکشنز ہیں۔ ساتویں آیت میں ایک اور رخ پر گفتگو کو پھیر دیا۔ میں کچھ کچھ آیتوں کے ترجمے اور کچھ کچھ آیتوں کا عربی ٹیکسٹ، تاکہ وقت ہمارے پاس سیو ہوتا جائے اور ہم اپنے موضوع کو بڑھا سکیں۔ ساتویں آیت میں کہا کہ تم ایک دوسرے کو جس طرح آواز دیتے ہو نا اس طرح پیغمبر کو آواز نہ دیا کرو۔ اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر پیغمبر کے پاس سے کھسک جایا کرتے ہیں، اور آرزو ان کی یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو پیغمبر اپنے فیصلوں میں پیش نظر رکھیں۔ تمہارے درمیان پیغمبر جیسی ہستی کو اتارا گیا، اگر تمہاری خواہشات کا پاس یہ پیغمبر کرنے لگا تو تم پر زحمتیں اور عذاب آ جائیں گے۔ سورہ حجرات کی ساتویں آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کو ایسے پکارتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، احترام نبوت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ پھر یہی قرآن اگر آرام سے بیٹھتے بات سنتے پیغمبر کی تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آنکھ بچا کر پیغمبر کے پاس سے کھسک جاتے ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو فرما رہے ہوتے تھے، محفل سجائے بیٹھے تھے اور اللہ کی باتیں سناتے تھے، تمہیں دلچسپی نہیں تھی، تم آنکھ بچا کر کے زنگ لیتے تھے، ہم نے نہیں کہا قرآن کہہ رہا، پھر تمہاری یہ بھی آرزو تھی کہ تمہاری خواہشات پر پیغمبر چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیغمبر پر پریشر ڈالا، تو جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، جو پیغمبر چاہتا ہے، جو وہی چاہتی ہے وہ نہ ہو، ورنہ تنبیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے قرآن کو، ہے نا؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا اور پیغمبر جیسی ہستی تمہاری خواہشوں کے تحت چلنے لگی تو پھر ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تم زحمتوں کا شکار ہو جاؤ۔ تو پھر دیکھیے پیغمبر کی بجائے جب اپنی فکر کو بیچ کے اندر لوگوں نے اسپیس دی اور جگہ دی تو پھر کیسا عذاب مسلمانوں پر ہے کہ آج تک اس عذاب سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی 20ویں اور 24ویں آیت میں کچھ ایسے ہی مناظر قرآن مجید نے پیش کیے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ رسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان دوڑو جب اللہ پکارے یا اس کا نبی پکارے، دوڑ کر پہنچو۔ کیا ضرورت ہے اس تنبیہ کرنے کی؟ پکاریں گے رسول تو لوگ دوڑ کے پہنچتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ رسول پکارتے رہتے تھے، پکارتے رہتے تھے، لوگ کان نہیں دھرتے تھے، نہیں دھرتے تھے، نہیں دھرتے تھے، جبھی تو قرآن تنبیہ آئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، جب پکارے اللہ اس کا رسول، تو اللہ پکارتا ہے، رسول ہی پکارتا ہے نا، اذا دعاکم لما یحییکم، دوڑ کر پہنچو اور لبیک کہو رسول کی آواز پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس تنبیہ کا کہ رسول پکارتا تھا، لوگ دوڑ کر نہیں پہنچتے تھے۔ یہ ایٹیٹیوڈس جو سورہ حجرات میں بیان کیے گئے، سورہ الفاظ میں بیان کیے گئے، 24ویں آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، انکا تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ انکا تسنعون، یہ نہ ہو کہ تم ان کی طرف منہ پھیر کے بیٹھے رہو، بلا تولوا عنہم انجان نہ بنو، تسمعون غور سے سنو، بہرے بن کر نہ بیٹھو، بلا تولوا عنہم، خبردار اطاعت ہو رسول کی، اطاعت ہو خدا کی، اور سننے کا حق ادا ہو، اور سننے کا حق کیا ہے؟ سن کر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا۔ ایک سننا یہ ہے وہ کوئی کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، کہتے سنے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اسی ایٹیٹیوڈ کو ایڈجسٹ کیا قرآن نے، بیٹھے ہوئے ہو پیغمبر کی محفل میں، وہ کہہ رہے ہیں تم کتنا سن رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، تم کتنا سن رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایکسپریس مطالب ہیں، امپلائڈ بھی نہیں ہے نا میرے دوستوں، یہ ایکسپریس مطالب ہیں کہ لوگ بیٹھتے ضرور تھے محفل میں، سنتے نہیں تھے پیغمبر جی، اور اس کے بعد ایک اور آیت قرآن مجید کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا رسول اس وقت تک بولتا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرتا، اس کا کلام ہی وحی الہی ہے۔ یہ تنبیہ کرنے کی اور بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقینی بات ہے پیغمبر ہے جو بولے گا حکم خدا سے ہی بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے پیغمبر کے ان ارشادات کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا کہ جہاں پر ڈر اس کے لیے چھوئے اور شک کے لیے چھوئے تو یہ اپنے دل سے اڑا رہے ہوں گے، اپنے دل کی باتیں بیان کر رہے ہوں گے. تنبیہ کی قرآن مجید نے، خبردار اس طرح کا تصور بھی پیغمبر کے لیے نہ کیا جائے. یہ تصور کیا گیا ہوگا نا، جب ہی تو قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو، اس کا بولنا وحی الہی. ساری باتوں کے بعد قرآن مجید کی آپ یہ کہیں 700 سال تک تاریخ یہ جھوٹ کی مکھی پر مکھی بٹھاتی رہے کہ پیغمبر نے اپنا جانشین نہیں نامزد کیا تھا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات کو یہ سنتے کب تھے، پیغمبر کا احترام کب کرتے تھے، پیغمبر کی آواز پر آواز یہ بلند کیا کرتے تھے، اور پیغمبر کی وحی کو یہ ان کے دل کی اختراع سمجھتے تھے. یہی کہا تھا قرآن نے، یہ ساری آیات جو سنائی. تین امپورٹنٹ پیغمبر کی زندگی میں سے تین آپ کو حکم عدولی کے مواقع بتا دو. صلح حدیبیہ ہوئی، پیغمبر نے کہا کہ لکھو صلح، راضی ہو گئے آپ اس کے پر. لوگوں نے اس پر شور مچایا، صلح نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ لڑنے والے کبھی وہ خود تھے نہیں، لیکن صلح ایک پیغمبر کو پسند نہیں کیا. بلکہ تاریخ میں ایک بڑی ہستی کا معروف جملہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پیغمبر کی نبوت پر جتنا شک صلح حدیبیہ کے دن ہوا اتنا شک کسی دن نہ ہوا. یعنی نبوت پر شک کرنے والے لوگ موجود تھے. خدا دیا گواہ. پھر حدیث قرطاس، پیغمبر نے کہا لاؤ قلم اور دوات لکھ دیتا ہوں. تو کیا جواب ملا؟ صحت ٹھیک نہیں ہے، دماغی حالت کمپرومائزڈ ہے. تاریخ ساری تاریخوں میں لکھا. اور جب وہ مجمع چھٹ گیا پیغمبر کے ڈانٹنے کے بعد، تو محافل مومنین نے کہا کہ ام سلمہ لے آئیں پیغمبر، لکھے بھی دیے جو آپ لکھنا چاہتے تھے. کہا نہیں، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پیغمبر کا ذہنی حالت کمپرومائز ہے، اسی بات کو اٹھا کر سارے قرآن کو آگے پیچھے کیا جا سکتا تھا. یہ آیت یہ ایسے وقت میں کہی تھی جب ذہن ٹھیک نہیں تھا، یہ آیت اس وقت کہی تھی جب پیغمبر کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. بہت ساری آیتیں پورا قرآن آگے سے زیادہ صرف وہیں پر صاف ہو جاتا اس الزام کے تحت کہ پیغمبر کی ذہنی حالت جو ہے وہ کمپرومائز تھی. اس قرآن کو بچانے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ مجھے نہیں لکھنا. یہ نہ حکم دلی. تیسری منزل پر دیکھیے، اسامہ بن زید بن حارثہ کا لشکر تیار کیا پیغمبر نے، کہا جاؤ. روز کہتے تھے جاؤ، لیکن چونکہ پیغمبر غدیر میں اعلان کر چکے تھے نا، اب میں اللہ کو بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، زندگی کے دن کم رہ گئے. تب لوگوں کو یقین تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لہذا کان نہیں دھرتے تھے. بہانہ کیا بنایا کہ بڑا کم عمر ہے یہ لڑکا نوجوان، اس کی ہم اقتدار کے اندر، یہ ہمارے لشکر کا سردار ہوگا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم اتنے بڑے بڑے لوگ. تو حضرت علی 26 برس کے تھے، آپ کو کم عمر نوجوان نظر نہیں آیا جب آپ بھاگ رہے تھے اور بچا رہا تھا. اس سے بھی ایک سال کم کر لیجئے بدر میں، پھر وہی 2 سال بڑھا لیجئے خندق میں، اور وہی 1 سال بڑھا لیجئے خندق کے اندر. تو اس وقت بھی وہ نوجوان چونکہ آپ کو بچا رہا تھا، اس کی نوجوانی نظر نہیں آئی آپ کو، علی اپنے بتا لیجیے. اسامہ کی نوجوانی آپ کو نظر آ گئی، اس لیے کہ آپ حکم عدولی کر رہے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، پیغمبر ایک خطرے کو ڈال رہے تھے، آپ اس خطرے کی جڑ میں بیٹھ چکے تھے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ پیغمبر نے جانشین نامزد نہیں کیا، میں اس پر پورا ایسا تھیسس کا ڈاکیومنٹ تیار کر سکتی ہوں قرآن اور تاریخ کی روشنی میں، کہ جس کو پڑھ کر شاید میرے نوجوان دوستوں کو تسلی ہو جائے. خدا کبھی زندگی میں اتنی فرصت ہے. اللہ اکبر کہ پیغمبر نے بالکل نامنے کیا اور تہمت نہ لگائی جائے پیغمبر کے اوپر، کہ پیغمبر نے اپنا جانشین نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر رنجشیں اور خون خرابہ اور نہ ختم ہونے والے فسادات کا سلسلہ شروع ہوا. پیغمبر نے جانشین چھوڑا لیکن لوگوں نے پیغمبر کی آواز پر آواز بلند کی, لوگوں نے پیغمبر کی حکومت پوری کی, لوگوں نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی, لوگوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا اور لوگوں نے پیغمبر کی بات کو سنی انسنی کر دی. اور یہ فقط کہنے کی باتیں نہیں ہیں. اگر احد کا مارکا اگر آپ کو یاد ہو, اور پیغمبر اپنے آخری وقت میں بہت زیادہ اس بات سے بے چین تھے کہ اتنا کچا ہے دین اور اتنی کمپرومائز ہے انڈرسٹینڈنگ دین کے بارے میں کہ کوئی ہلکا سا بھی ٹنکر ہوگا تو یہ دین سے پلٹ جائیں گے. کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ ذہن جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا. حد یہ ہوئی کہ جب احد کے میدان سے پیر اکھڑے تو لوگ دور دور بھاگ گئے, اتنے دور دور کئی کئی دن تک لوگوں کا پتہ نہ تھا. اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جس نے اپنے گروپ کو 300-350 آدمیوں کو لے کر ہٹ گیا تھا, پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا تھا, اس سے رابطہ کر کے ابو سفیان سے رابطے بڑھانے لگے کہ ہم غلطی سے ان کی طرف چلے گئے تھے, ہم کو تمہارے ہی ساتھ دیں. میں نے اپنے دل سے نہیں کہا, سورہ آل عمران کی مسلسل آیات اس واقعے احد کے بارے میں ارشاد ہوا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلهم الرسل افان ماتا او قتلا انقلبتم على ما قبلتم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ارے محمد کون ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل اور ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے. افائن ماتا و قتلا اگر وہ موت کو گلے لگا لیں یا وہ قتل کر دیے جائیں, انقلب تم علی ما عقبکم تو کیا تم پیر پلٹ کر واپس پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو منقلب ہو کر پیٹھ پھیر لے گا, فلن یذر اللہ شیئاً یقین کرو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین اس لیے کہ خدا تو ہمیشہ شاکروں کے درجوں کو بلند کرتا رہتا ہے. لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا, اس لفظی ترجمے میں ایک بہت باریکی ہے. آپ کو میری آواز کا بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا, اسی پیس پر میں تقریر کر پاؤں گی, اس سے زیادہ پیس پر نہیں کر پاؤں گی. کیا کہا؟ محمد تو اللہ کے رسول ہیں, جیسے پہلے رسول آئے اگر موت کو گلے لگا لیں یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے. اچھا جو پھر جائیں گے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے. کیوں نہیں بگاڑتے؟ فسیجزی اللہ الشاکرین اس لیے کہ اللہ نے شکر گزاروں کے درجوں کو بلند کرنے کا تہیہ کیا. کتنی فائن لائن کھینچی قرآن مجید نے کہ ایک وہ گروہ وہ ہے ومن ینقلبو علی عقبیہ جو موقع کی مناسبت سے ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنی شکل اور چہرے کو اور اپنی ڈائریکشن کو بدلتا رہتا ہے. اگر سختی ہے تب نرمی ہے, تب جنگ ہے تب امن ہے, تب کہیں مال مل رہا ہے تب کہیں بھوک ہے تب, یعنی موقع کی مناسبت سے اپنے احوال کو تبدیل کرنے والے لوگ اگر یہ پلٹ بھی جائیں تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں. بس یہ اللہ الشاکرین اس لیے کہ اللہ نے شاکروں کے درجے کو بلند کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. یہ شاکرین کون ہیں؟ یہ شاکرین کون ہیں؟ یہ پرمننٹ مستقل مومن تھے. اس چھوٹی سی آیت نے ایک فائن لائن کھینچی. ومن جنقلب علی عقبیہ, جو پلٹ گیا منہ پھیر کر چلا گیا. فلن یضر اللہ شیئا, اس نے خدا کا کچھ نہیں بگاڑا. اور ایک لائن ڈرا کی, ویجزی اللہ الشاکرین, اللہ کے پاس شاکر ہیں یعنی پرمننٹ مومن ہیں, پرمننٹ شکر کرنے والے ہیں. ایک پرمننٹ گروپ ہے, یہ آنے جانے والے لوگوں پر ان کی وجہ سے اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس پرمننٹ لوگوں کا گروپ ہے, اور وہ پرمننٹ لوگ احد سے اگر سفر کرتے کرتے چلیں گے تو کربلا تک بھی پرمننٹ ہی پہنچیں گے. حیرانی ہوتی ہے نا کہ کیسے شہید تھے کربلا کے. کیسے لوگ تھے زمین و زمان میں, ایسے لوگ نہ پہلے پیدا ہوئے نہ بعد میں پیدا ہوئے, یہی کہا جاتا ہے نا. امام حسین علیہ السلام تعریف کی, نہ نبی کو ملے, نہ والد کو ملے, نہ بھائی کو ملے, مجھے ملے. پرمننٹ لوگ, پرمننٹ شاکرین, شکر کرنے والے اس مقام اور بلندی کے جو اللہ نے دیا. تو دین کے کاموں میں کبھی بھی ایسے لوگوں پر تکیہ نہیں کیا جاتا جو زمانے کی ہواؤں کے حساب سے چلتے ہیں, بلکہ ایک پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دین کی. جیسے آپ کے ملک میں ایک مقتدرہ ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرمننٹ ہے, اسی طرح دین کی بھی ایک پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور وہ دین کی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح چلتی ہے جس طرح اس نے چلنا ہوتا ہے. آپ ادھر جائیں ادھر جائیں, اسے کیا پروا. سورہ آل عمران, پھر آگے بڑھا ہوئے قرآن مجید, پہلے تو دو الگ الگ کر دیے. ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اس تحسن ہم بھیج دوں گی, حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْكُمْ لِيُبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اس تحسن ہم بھیج دیں. تم بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے عہد میں. میں نے دو چار دن پہلے وہ عہد آپ کے سامنے سنائی, کیسے بنی عبد الدار کے رینکس اینڈ فائلس کو توڑا جو جھنڈا دے رہے تھے, اس کے بعد کیسے حمزہ اور علی نے ان کے سپوں کو بکھیر کر رکھ دیا. تو کیا تھا خدا کا وعدہ تھا, ملکت وعدکم اللہ, اللہ نے اپنے وعدے کو پورا, اس کا اصل ہم بھیج دیں. اس کے اذن سے تم ان کے رینک فائلس کو توڑ رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, یہاں تک کہ تمہارے درمیان اس چیز پر تنازع ہو گیا. واسطے تم امبا دمارا کو, پھر اس کے بعد تم دوڑ پڑے اس تنازع والی چیز کے پیچھے. ماں تو بنا من کم من یوری دنیا و من کم من یوری دلا فرتا, پھر ہم نے دیکھا کچھ ایسے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت سے محبت کرنے والے تھے. سما سرفکم انکم لیبتلیکم, ہم نے اس طالبان دنیا سے صرف نظر کیا اس لیے کہ یہی تو آزمائش تھی جس میں ہم نے طالبان دنیا اور طالبان آخرت کو ڈال دیا تھا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پور صاحبہ میں زبان پہ بلند تر سلوار.
ملک دفعان کو اللہ ظفرن علی المؤمنین، طالبان دنیا دنیا کی طرف بھاگے، طالبان آخرت آخرت کی طرف لگتے ہیں، اور ہم نے دنیا کو کے پیچھے بھاگنے والوں کو دنیا کے سپرد کر دیا، اور اللہ ظفرن علی المؤمنین اور مومنوں کے درجوں کو بلند کر سکتا ہے. کچھ میں نے تاریخ کی کتاب سے پڑھا، کچھ اپنے دل سے بیان کیا. سورہ آل عمران 151, 152, 153, 154 مسلسل آیات ہیں، اور 154 آیہ قطب ہے جس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی، جس کے اندر کس طرح ہم نے دلوں پر سکینہ نازل کیا، اور تم سمجھ رہے تھے کہ تم یہ تو اللہ نے ہمیں مقتل میں پہنچا دیا، ارے اگر تمہاری موت ہوتی گھروں میں بیٹھے ہوتے تب بھی اپنی موت گاہوں میں نکل کر آتے. خود جا کر پڑھ لیجیے، اب ٹائم نہیں ہے. تو کیا ہوا، سعید بن جبیر، عبداللہ ابن جبیر ڈٹے کھڑے رہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ درے پر، بلاتے رہے لوگوں کو آؤ آؤ آؤ، لوگ مال غنیمت کی لوٹ میں لگ گئے. وہاں علی اور حمزہ رینکس اینڈ فائلس توڑ رہے ہیں، یہاں عبداللہ ابن جبیر اور ان کے تھوڑے سے ساتھی درا سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہاں لوگ لوٹ میں مصروف ہو گئے. یہ طالبان آخرت تھے، وہ طالبان دنیا تھے. ہم نے الگ الگ چھانٹ دیا، طالبان دنیا الگ کیے، طالبان آخرت الگ کیے. اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس جنگ میں بار بار آواز دی، پلٹ آؤ پلٹ آؤ. میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، جو اب بھی پلٹ آئے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، کوئی پلٹ کر نہیں آیا. تو کیا ہوا، حکم ادھولی. یہ واقعہ بتانے سے کیا مقصد تھا، حکم ادھولی کس بات کی، پیغمبر نے کیا کہا تھا، درہ نہ چھوڑنا. اتنی سی بات تھی نا، اتنی سی بات تھی. یہ وہ قوم ہے جو مال کی لالچ میں پیغمبر کی اتنی سی بات کو آنر نہ کر سکی، تو وہ پیغمبر کی اس بات کو آنر کرتی کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. دنیا دیکھ کر کیا ہوگا، عہد کے میدان میں چند اونٹ ہوں گے، چند سریں ہوں گی، چند تلواریں ہوں گی، چند لباس ہوں گے. ارے ان کو دیکھ کر جو دنیا، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے پیغمبر کی اتنی چھوٹی سی بات نہ مانے، وہ قیامت تک کے لیے یہ مان لیں کہ میرا باپ تمہارا سردار، تمہارا ولی علی ہوگا. سمجھ آئی میری بات اب آپ کو؟ تو میرے دوستو، یہ تو ابتدائی اسلام تھی. ایک اور واقعہ انتہائی اسلام کو آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد پھر اس سے نتائج کو اخذ کریں، اس لیے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تاریخ شیعہ کا تحقیقی جائزہ. شیعہ شیعت یہ پرمننٹ اپوزیشن گروپ، ہم تو تاریخ کا پرمننٹ اپوزیشن گروپ ہیں، پی او پی. بھائی کب ہم اقتدار کے ساتھ دوستی میں رہے، ہمیشہ اقتدار ہمارے لیفٹ پر تھا اور ہم بھی اس کے لیفٹ پر تھے. ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہم نے مسلسل ایک اپوزیشن کا کردار ادا کیا. کس بات کی اپوزیشن، ظلم کی اپوزیشن، جھوٹ کی اپوزیشن، پیغمبر کو مقام کو کھٹانے کی اپوزیشن. اس بات پر ہم کبھی راضی نہیں ہوئے اور قیامت تک راضی نہیں ہوئے. دوسرا واقعہ حنین، اللہ اکبر. پیغمبر نے مکہ فتح کر لیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آنے لگے، کیونکہ اب یہی رولنگ پارٹی ہے، تو لہٰذا ہمیں آپ کی قیادت پر اعتبار ہے، ہم اپنے ساتھیوں سے بیدار کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. یہی ہوا تھا نا فتح مکہ میں، یہی ہوا تھا. جب جوگ در جوگ شامل ہونے لگے تو پیغمبر کے انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ بنی ثقیف اور بنی حوازن نے اس بات کو بڑا برا مانا ہے کہ اہل مکہ تو بڑے بزدل نکلے، اور ایک تلوار نہیں چلائی، ایک نیزہ نہیں دیکھا، ایک تیر نہیں کھلایا، اور مکہ حوالے کر دیا ان کے. اصل میں یہ لڑائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ واریئرس نہیں ہیں. واریئرس تو ہمیں بنو ثقیف اور بنو حوازن اپنے آپ کو بہت بڑا واریئر سمجھتے تھے، اور جو وہ تھے، جو وہ تھے. تو کہا اب ہم ان سے نمٹتے ہیں، حملہ کرتے ہیں مکے پر، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف آئیں ہم ہی ان کو صاف کریں. پیغمبر کو خبر ملی کہ لشکر تیار ہو گیا بنی حوازن اور بنی سخیف کا اور یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مکے پر. پیغمبر نے فوراً مکہ خالی کیا, اس لیے کہ پیغمبر مکے کو جنگ کا مقام نہیں بنانا چاہتے تھے. اب آپ پوچھئے حسین ابن علی نے مکہ کیوں خالی کیا؟ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین ہوں. پیغمبر مکے کا مقام جدل اور جنگ بنانا نہیں چاہتے تھے, مکہ خالی کیا. حسین بھی مکے کو مقام جنگ و جدل نہیں بنانا چاہتے تھے, مکہ خالی نہیں. پیغمبر نکل کر آ گئے اور حنین کی وادی تک پہنچ گئے. اب جو لشکر ہے پیغمبر کے ساتھ 10,000 وہ آدمی جو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں کیا تھا مدینہ سے, اور 2,000 نیو کنورٹس جو اہل مکہ تھے. ان نیو کنورٹس کا سربراہ تھا ابو سفیان تھا, یہ بھی ساتھ چلے. اس پومپنٹ شو کو دیکھ کر کالم پر کالم آ رہا ہے فوج کا, کالم پر کالم آ رہا ہے, ہر ایک نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھا. تاریخیں جناب ابو بکر کا مشہور جملہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اس کالمس کے آنے پر ایک انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری تصویر اتنی ہے, ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. بفور ڈان, ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, پیغمبر حنین کی وادی میں پہنچ گئے اور بنی سالم کا دستہ پہلے تھا. خالد بن ولید اپنے قبیلے کے دستے کے آگے آگے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے, پیغمبر ہمیں موقع دیجیے. پیغمبر نے کہا لیجیے موقع. پیغمبر اس معاملے میں کبھی آسرا نہیں کرتے تھے, جو کہتا تھا مجھے موقع دیجیے آپ کہتے تھے حاضر ہے موقع. یہ بات اور ہے کہ حقیقی موقع پر کوئی اور ہی ہوتا ہے. بخدا نہ ہم نے پڑھا نہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم کچھ پڑھ سکیں. جو انہوں نے پڑھوایا وہ میں نے پڑھا, جو انہوں نے کہلوایا وہ اس سے زیادہ میری. نہ میرا علم نہ میری کوئی خطابت کے جوہر, جیسا انہوں نے چاہا ویسا اس زبان سے انہوں نے. اترے جناب خالد بن ولید بنی سالم کے دستے کے ساتھ, ادھر سے بنو حوازن اور بنو سخیف کیونکہ فیرس واریئر تھے, وہ پہلے ہی وادی کے دروں میں چھپے بیٹھے تھے. ادھر سے مسلمانوں کا وہ لشکر جرار اتر ہی رہا تھا, اوپر سے انہوں نے بولڈرز گرانے شروع کیے, تیروں کی برسات کی, نیزے اور پھلے پھینکنے شروع کیے. ایسا کیاس مچا کہ مسلمان فوج تتر بتر ہو کے رہ گئی. اونٹوں کی ٹانگوں میں سوار, سواروں کی ٹانگوں میں اونٹ, گھوڑوں کی ٹانگوں میں سوار, گھوڑوں کی ٹانگوں کے اندر سر, سر کے اندر لوگوں کے جسم. اللہ اکبر, ایک عجیب منظر تھا میدان حنین کا. یہ تو سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا, ابھی تو فجر بھی طلوع نہیں ہوئی, وہ اتنے تیار تھے. داخل ہوتے ہی انہوں نے وہ مزہ چکایا, سخیف بنو سخیف اور بنو حوازن نے, مسلمانوں کے اس پرشکو لشکر کے پیسے زمین نکل گئی اور سارا میدان بس بھاگتے بھاگتے لوگ نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر, ایسے میں ایک اونچے مقام پر پیغمبر موجود تھے, جرجری اور شجاع پیغمبر, اور 8 لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ فقط, 5 بنی ہاشم کے اور 3 غیر بنی ہاشم. بنی ہاشم کے کون تھے؟ علی ابن ابی طالب, عباس ابن عبد المطلب, فضل بن عباس بن عبد المطلب, سفیان بن حارث بن عبد المطلب, ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. ہو گئے 5, چھٹا آدمی عبداللہ بن مسعود. ساتواں آدمی اسامہ بن زید بن حارثہ، اور نواں آدمی جناب ام ایمن کا بیٹا ایمن. اس اونچی مقام سے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ آٹھ آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی ہو 2000 آدمی میدان میں نہیں اتارتا، ہاں کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا ہے، خوشی سے بغلے بجا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اتنا بھاگو کہ سمندر میں جا گرو. تاریخ کی باتیں میں نے اپنے دل سے کچھ نہیں تھا. اور اخدا بن اویا ابو سفیان کے ساتھ ہے، اس کا نائب اس کے قبیلے کا آدمی، اور کہہ رہا ہے اسے مسخرے پن سے کہ آج تو محمد کا جادو ٹوٹ گیا. سن رہے ہیں باتیں، پیغمبر سن ہی رہے ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی سن رہے تھے. پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا جناب عباس سے، ان کی آواز بہت بلند ہے، کہا کہ آپ آواز کیجیے کہ لوگ آ جائیں، یہ فوج بھاگے گی. اب جو 2, 4, 10, 15 لوگ پیغمبر کے اور جانشین یا جانشاد اس میدان میں تھے، آؤ آؤ آؤ، ان کی کون سنتا تھا وہ بےچارے اور لوگوں کے ٹارگیٹ پر، وہ بھاگنے والوں کو بلائیں یا لڑنے والوں کا مقابلہ کریں، تھوڑے سے لوگ. کہا آپ جناب عباس سے آواز نکالیں، جناب عباس سے پر زور آواز نکالی اور آواز دی، اے بیٹے رضوان کے ساتھیوں، اے بقرا کے ساتھیوں، اے فتح مکہ کے ساتھیوں، تمہارا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے، اے انصار، اے مددگاروں آ جاؤ. جب یہ آواز بلند ہوئی جناب عباس کی تو انصار پلٹی. اتنی دیر میں میدان کس تباہی پر پہنچ چکا تھا، پیغمبر حملے کی زد پر آ گئے، اشارہ کیا اپنے جوان مردوں کو بنی ہاشم کے، اترو میدان کے اندر. اللہ اکبر، جناب ابی طالب نے، جناب علی ابن ابی طالب نے جب میدان سنبھالا، شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتا ہے، حسنین ہیکل لائف آف محمد میں لکھتا ہے، اور ساری تاریخیں چاہے مستدرک ہو یعقوبی ہو لکھتے ہیں، جب میدان علی ابن ابی طالب نے سنبھالا تو اس کے بعد آپ نے پہلے سفیر کے لیڈروں کی طرف رخ کیا. آپ نے اس عبداللہ ابن عثمان کا سر گرایا، شقیق کی کمر ٹوٹی، پھر آپ حضرت ان کی طرف لپکے اور آپ نے ان کے لیڈر ابو جردل کا سر گرایا، ابو جردل کی کمر ٹوٹی. علی ایسے میدان میں شیر کی طرح گھومتے تھے کہ بنی حوازن اور بنی شقیق کو اپنی عورتوں اور بچوں کا خیال بھی بھول گیا. ستر آدمی قتل ہوا ہنین میں، 40 علی ابن ابی طالب نے قتل کیے اور باقی 30 باقی بنی ہاشم اور انصار نے مل کر قتل کیے. ایک بھی مہاجر کے حصے میں کوئی لاش نہیں آئی. اب جب یہ آواز بلند کی کہ محمد کا جادو ٹوٹ گیا، تو تلوار چلاتے چلاتے علی ابن ابی طالب ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور اس سے کہا محمد کی شان باقی
ہے. علی ابی طالب علیہ السلام پہ بلندتر سلوار.
ہنین کا میدان، کیا فرق ہے ہنین میں اور احد میں؟ احد میں پہلے فتح ہوئی تھی، بعد میں شکست ہوئی. ہنین میں شکست کا ذمہ دار کون تھا؟ خالد بن ولید. وہ لایا تھا نا 1000 آدمی کا دستہ اور پیچھے سے حملہ کر دیا تھا. ہنین میں شکست کا ذمہ دار کون تھا؟ خالد بن ولید. کون بنی سالم کا دستہ لے کر آگے بڑھا؟ خالد بن ولید. یہ کیریکٹر ہے جو احد میں بھی ہے اور ہنین میں بھی ہے، اور یہ کیریکٹر علی ہے جو احد میں بھی ہے اور ہنین میں بھی ہے. ادھر بھاگتی ہوئی جنگ کو پکڑا اور ادھر ہاتھ سے نکلتے ہوئے میدان کو واپس شریف کر اتارے, کھیل کر پیغمبر کے حوالے کیا. ایسے ہی تو نہیں کہا اقبال نے, صدقے خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, ہوگا ہے مالک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ علی کے عشق کی داستان ہے جو بدر سے شروع ہوئی حنین تک کا سفر ہے.
علی شہنشاہ حسین بادشاہ
مکالمہ لکھتی ہیں. ابو قتادہ نے حنین نے جناب عمر سے پوچھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, انہوں نے کہا بس یہی اللہ کی مرضی تھی. سورہ طہٰ, لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرۃ فیوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما غصبت ثم تب اللہ مدبرین. اللہ نے کتنی کتنی بار تمہاری مدد کی, تمہیں نصرت دلائی. لقد نصرکم اللہ مواطن کثیر رقم کثیر موقع کے اوپر, تو یوم حنین وہ حنین کا دن بھی تو ہے پیغمبر, اللہ نے تمہیں فتح دلوا دی. اذا اعجبتکم کثرتکم, اس روز تم اپنی کثرت پر بڑے ناز کر رہے تھے مسلمانوں, فلم تغنی عنی شیئا, اور وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے وہ تمہاری کثرت. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو چکی تھی. ثم ولیتم مدبرین, اور تم ایسے بھاگے بھاگے جا رہے تھے پیغمبر کے مکارنے پر بھی نہیں آ رہے تھے. یہی کہا نا ہم نے سورہ توبہ کی آیات, ہم نے تو خود سے کچھ نہیں کہا, لوگ بھاگ رہے تھے پیغمبر بلا رہے تھے, تو پیغمبر کے بلانے پہ لوگ نہیں آتے. خدا کی اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنا سیٹ سسٹم ہے, وہ شاکرین پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ, وہ پرمننٹ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حنین میں یہ اللہ فتح نہ دلواتا, نہ ادھر سے علی نے بھی طالب ہم میدان حنین میں نہ کھینچ کر واپس لاتے اس میدان کو, تو کیا ہو جاتا؟ وہ ہوتا پھر جس کا مداوع نہیں تھا. کیوں؟ ارے چند روز پہلے تو رسول نے مکہ فتح کیا تھا نا, اور مکے سے نیو کنورٹس لائے تھے 2000 آدمی, ابو سفیان کی کمان میں ساتھ تھا, اس نے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اگر یہ لشکر راؤنڈ جو ہو چکا تھا اور اگر میدان دوبارہ ابھی نہ پکڑتے تو یہی 2000 کا لشکر ان بھاگتے ہوں کو سمندر میں گراتا, پلٹ کر واپس مکے جاتا, دوبارہ خانہ کعبہ میں لاتو حوالو منات کو رکھتا اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈوں کو ہوا میں اڑا دیتا. چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا, اگر نہ پکڑتے علی میدان تو یہ ہوتا. جب واپس پلٹتے 2000 آدمی, ان کی بھی یہاں کوٹ لگاتے اچھی طرح, واپس جا کے مکے پر دوبارہ قبضہ کرتے, دوبارہ لاتو حبلو منات کعبے میں رکھے جاتے, لا الہ الا اللہ کے پرچم کے طرف سے اڑ رہے ہوتے. اس لیے حنین بڑی کروشل تھی, بڑی کروشل تھی اسلام کے لیے, اور مسلمان اس علی کو فراموش کر گئے. اب آ کر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خلافت اور یہ اقتدار یہ رہبری جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے نکال دی, تو آپ نے اس کے اوپر اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ زور آزمائی کیوں نہیں کی جو آپ نے اوغل میں کی, جو آپ نے حنین میں کی؟ ہماری چھوٹی سی عقل یہی سوچے گی نا, اتنے شجاع اتنے بہادر, وہاں ہزاروں کا میدان, یہاں آپ نے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر دی. نہج البلاغہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دو آپشن تھے میرے پاس, کہ میں تلوار نکال کر اپنے حق کے لیے لڑوں یا ایسے ظلم کا برداشت کروں جس میں آنکھیں اندھی ہو جایا کرتی ہیں اور دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کا ایمان, ان کا اسلام اتنا کمزور ہے جیسے کچے دودھ کو مشک میں ڈال دیا جائے اور مشک کو ہلایا جائے تو دودھ اپنی کیفیت کو تبدیل کر دے. بس انہیں تھوڑا سا ہی ہلاتے تو ان کی کیفیت اسلام سے باہر نکل چکی. میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کیا, اسلام کی اس مشق کو بچائی. تو دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس خلافت کے سچویشن میں. ابو سفیان جناب علی مرزا کے پاس آیا اور کہا یا ابن ابو طالب کہ تمہارا حق ہے اور اگر تمہیں پسند نہیں تو پھر ہمارا حق ہے. یہ کہاں سے چھوٹے چھوٹے لوگ, یہ کہاں سے ہمارے سردار بنیں گے؟ تو اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو. میں مدینے کی گلیوں کو سواروں امپیادوں سے بھرتا ہوں اور لڑ کر تمہارا حق تمہیں دلواتا ہوں. کوئی ہم جیسا بے وقوف ہوتا کتنی جلدی دام میں پھنستا. اور یہ علی تھے بدر سے لے کر حنین تک. ابو سفیان تجھے بدر سے لے کر حنین تک دیکھتے آئے ہیں. آپ نے بڑے تحمل سے کہا اسلام کا کینا اور تبلیغ کی ترک جو تیرے دل میں میرے اور میرے جگہدار محمد سے ہے وہ کم نہیں ہوئی. تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر کے مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے. ایک بار علی ہاں کہہ دیتے تو وہ جو کثر حنین میں رہ گئی تھی نا, وہ مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر ابو سفیان پوری کر دیتا. کل تک تو مد مقابل علی تھے اور آج اگر علی اس کے رائٹ سائڈ پر ہوتے تو پھر تو اس قتل و غارت گری کو بھی لیجیٹیمیسی مل جاتی نا میرے دوستو, لیجیٹیمیسی مل جاتی نا. اتنی بڑی آفر ٹھکراتی کس لیے؟ مسلمانوں کی جان کو سلامت رکھنا چاہیے. کس لیے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو سلامت رکھنا چاہیے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس لیے زور آزمائی نہیں کی, میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مردہ کھڑے ہونے والے ہیں جو اللہ کو بھی جھٹلائیں گے پیغمبر کو بھی جھٹلائیں گے. میں نے کہا وہ نام خدا اور نام پیغمبر باقی رہے کوئی بات نہیں, میں اپنے حق سے محروم کر دیا جاؤں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بادیا نشین صحراؤں کے وہ سارے مدینے کے اندر موجود تھے, وہ نومیڈز جنہوں نے لا الہ الا اللہ تو کہا تھا اس کا مطلب انہیں نہیں پتا تھا, وہ صحرا کے لوٹ مار کرنے والی قوم. یہی تو ہزار کا دستہ خالد بن ولید لایا, یہی ہزار کا دستہ سالم لایا, یہی ہزار کا دستہ معاذ بن جبل لایا. یہ لوگ آلریڈی مدینے میں مختلف ٹرانزیکشنز کے حوالے سے موجود تھے, ان کو کھیل کر جمع کر کے رکھا ہوا تھا. امام نے ارشاد فرمایا یہ جو دین کی روح کو نہیں سمجھتے تھے وہ صحرا کے بادیاں نشین اس دین پر ٹوٹ پڑتے. میں نے چاہا کہ محمد کا دین اللہ کا نام باقی رہ جائے, اس لیے میں نے اپنے حق پر سے ہاتھ اٹھا لیا. خاموش ہو گئے علی. لیکن جب شورا کے بعد علی خاموش ہو گئے, علی کے ساتھ جو شیعہ علی تھے وہ خاموش ہو گئے. یہ شیعوں کی تاریخ, علی تو علی ہے نا, ان کا سوچ اٹھان ویژن اور پھر اس کے بعد علی کے شیعوں کے علی کی پیروی میں چلنا تھا. اس پیروی میں اب علی جنگ و جدل نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, تلوار باہر نکالنا نہیں چاہتے. کیا کریں علی کے شیعہ, کیا کریں علی کے شیعہ؟ 25 برس تک مسلسل انٹلیکچوئل مہاجرائی کی. علی کے شیعوں نے تاریخ یعقوبی لکھتی ہے کہ جب شورا ہو گئی اور تیسری مرتبہ بھی خلافت علی کے ہاتھ سے نکل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پیر ایک بوڑھا رسول کی مسجد کے صحن میں خوشنا کے بل ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس نے ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہائے اے انصار و مہاجر، تم نے اپنی خوشبختی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، ہائے تم نے علم کے دروازوں کو بند کر دیا، ہائے تم نے محمد کے دین کے اوپر پھول اڑا دی، ہائے تم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا جو نعمتوں کا گھر تھا، ہائے تم نے عزت اور طہارت اور پاکیزگی کے راستوں کو چھوڑ کر ظلم اور زیادتی کے راستوں کو اختیار کر لیا، ہائے تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جو اللہ کے ساتھ ہے، تم نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ چیخا جا رہا تھا، چیخا جا رہا تھا، ایک مرد جوان جو نیا نیا مدینے میں آیا تھا اس کے قریب آیا اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مقداد ہے، اور کہا تم کس شخص کا تذکرہ کر رہے ہو جو قرآن کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے، جو پاک و مطہر ہے، جس کو اس ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت سے ہٹایا گیا، تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو اس جوان نے کہا آؤ پھر اٹھ کر بغاوت کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا اے جوان خدا تجھے سلامت رکھے، یہ ایک دو آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا مقداد نے؟ وہ انٹلیکچوئل لڑائی ساری خلافت سوام تک، جب تک کہ جان میں جان رہی، ابوذر کبھی مسجد نبوی نبوی کے دروازے پر لٹک کر، کبھی کعبے کا پردہ پکڑ کر، کبھی حاجیوں کے درمیان میں گھس کر، کبھی درباروں میں شور مچا کے، کبھی رقدہ کا سفر کر کے، کبھی مدینے آ کے، کبھی شام جا کے، بار بار ایک ہی بات پر اسٹریس کرتے رہے، خلافت علی کا حق ہے، خلافت علی کا حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ شیعہ نے علی کی 25 سال کی انٹلیکچوئل جدوجہد تھی، ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھے کہ آخر تیسری خلافت کے بعد خلافت کا رخ ایک طوفان کی طرح علی کی طرف مڑ گیا۔ یہ لوگوں نے خلافت نہیں دی علی کو، یہ شورا نے خلافت نہیں دی، یہ سقیفہ نے خلافت نہیں دی علی کو، یہ شیعہ نے علی کی وہ 25 برس کی تحریک تھی کہ لوگوں کو زبان دی، حق کے لیے اٹھنے کا سلیقہ دیا، ظلم کے خلاف ڈٹنے کا حوصلہ دیا، اور اٹھ کر کھڑے کر کہا اب ہم کس کو خلیفہ بنائیں گے؟ وہ ہوگا جو امام عادل ہوگا۔ آرام کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر، مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے موقف کو انٹلیکچولی ایسے پھیلاتے رہے، پھیلاتے رہے، پھیلاتے رہے کہ ظلم اور عدل کا فرق، سچ اور جھوٹ کا فرق، دینے والے اور لینے والے کا فرق، کیسے روزے روشن کی طرح آیا ہوا۔ یہ خلافت نہیں پہنچتی ہے جناب علی تک اگر شیعہ میں علی وہ 25 سال کی تحریک کو چلاتے، اور آج بھی، آج ہی میرے دوستوں دنیا میں کسی کونے سے حق کے لیے، عادل کے لیے، انصاف کے لیے جو آواز اٹھتی ہے وہ شیعہ نے علی کی اس 1500 سال کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، جو کبھی علی کا نام اٹھا کر، کبھی حسین کا پرچم بلند کر کے، کبھی کربلا کی یاد منا کے، کبھی حدیث کا تذکرہ کر کے، کبھی عاشور کا ذکر کر کے، جس طرح جانے دے دے کے انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا اور لوگوں کو سچ کہنے کی، حق کہنے کی زبان عطا کی۔ یہ ہماری وجہ سے ہے جو آج عادل کو عادل کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کو حق کہتے ہیں۔ آخری موقع تھا خلافت علی کے بعد، آخری موقع، مور سے حکومت چل پڑی، حسین ابن علی اگر کھڑے نہ ہوتے کیا ہاتھ سے نکلتا؟ اسلام نکلتا، یہی بات ہے نا، دین نکلتا، وہ تو ابھی بھی بہت لوگوں کے ہاتھوں میں۔
سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو مذہبی حیثیت کی پیوٹل آل محمد کی باب رحمت پیغمبر، اگر حسین ابن علی نہ اٹھتے تو رائٹ رول قیادت کا حق اور مذہب اور کتاب کی نگہداری کا جو رائٹ اس خاندان میں تھا، اس رائٹ کو پھر دوبارہ کبھی کہنے کے قابل نہ رہتے. بھائی باقی لوگ کیوں نہیں اٹھے؟ قرآن کا مذاق اڑا تھا، نمازیں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی، حج کا متا مار مار کر بند کرا دیا تھا، کیوں نہیں لوگ اٹھے؟ اس لیے کہ لوگوں کا تعلق فقط زبان کے قدمے سے تھا، حسین کا تعلق کتاب سے گھر کا تھا، حسین کا تعلق نماز سے انا آتے نقل کوثر سے تھا، حسین کا تعلق وحی سے تھا، حسین کا تعلق گوشت اور خون کا نبی سے تھا. تو یہ رائٹ آف ریلیجیس لیڈرشپ اور یہ حقیقت قرآن آل محمد کے ساتھ ہے اور آل محمد قرآن کے ساتھ ہیں. یہ حقیقت کہ رسول نے دو قرآن قدر چیزیں چھوڑی، سقلین چھوڑے، کتاب اور عزرت پیغمبر، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا. یہ آخری مارکہ جڑ کے امام حسین علیہ السلام نے اس مذہبی قیادت کو دوبارہ کھینچ کر اپنے گھر کے اندر متمکن کر. اب جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں عادل ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں سچ ہے وہاں وہاں حسین ہے، اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے وہاں وہاں حسین ہے. اللہ اکبر. قصر بنی مقابل کی منزل کے پر آپ کی سواری چل رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کو گھوڑے بدل کی سی نیند آئی، آپ نے جھرجری لے کر آنکھیں کھولی اور کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر ارشاد فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. تیسری بار کہا آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون. جوان سال بیٹا جناب علی اکبر اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کی خرید لیا اور ادب سے کہا بابا خدا آپ کو رنج کی شکل نہ دکھائے، یا آپ نے اتنے دکھ سے یہ کیوں کہا انا للہ؟ کہا میرے لال تھوڑی دیر کے لیے آنکھ سواری پر لگ گئی، میں نے دیکھا کہ ایک سوار میرے سامنے سے گزر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے طاقت میں. میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ تو کہا بابا پھر ہمیں اس بات کا کیا ڈر ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ کیا جملہ کہا جناب علی امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد دلا دی. علی یہی کہتے تھے نا، چھپ کر جاؤں تو لوگ کہتے ہیں مسلم ہوں، لڑنے کے لیے نکلوں تو کہتے ہیں کہ خلافت پر حریص ہوں. بیٹے کی چہرے کو دیکھا اور دعائیں خیر. حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو زندگی کی دعا نہیں دی، خیر کی دعا. سواری چلتی گئی، کربلا میں تشدد اتر گئی، خیمے لگ گئے. چوتھی محرم سے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا دیے گئے اور عاشور کے شب حسین ابن علی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے سجدہ کیا. انصار نے سجدے کیے، اعزا نے سجدے کیے، بیویوں نے بچوں کی شکلیں دیکھیں، ارے بھوکے اور پیاسے کس طرح اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، عقل تصور نہیں کر سکتی. ہاں جب فجر تمتار ہوئی حسین ابن علی نے اپنے جوان سے کہا علی اکبر اذان دو. بیٹا گلدستہ اذان پر گیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے جواب دیا بے شک
اللہ وحدہ لا شریک ہے. بیٹا پکارا اشہد ان محمدن رسول اللہ. امام نے جواب دیا بے شک محمد خدا کے رسول ہیں. اور پھر جب بچے نے اذان ختم کی حسین ابن علی نے نماز فجر کو تمام کیا ادھر سے طبلے جم بجنا شروع ہوا. آواز بھی تقدم بلندی میرے لال آگے بڑھو اور ان آنے والی آوازوں کا جواب دو. بس علی اکبر آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے انصار تلواریں نکال لی اپنے گردنوں پر رکھی. آقا شہزادے کو ہمارے سامنے مقتل کی طرف نہ کھیجیے ابھی غلام زندہ ہیں. پہلے غلام اس کے بعد آل پیغمبر. بس حملہ اولا شروع ہو گیا. حسین ابن علی کے صحابی کٹ کٹ کر گرنے لگے. لاشیں اٹھا اٹھا کر خیمے میں رکھتے گئے یہاں تک کہ عصر عاشور قریب آ گئی. اتنی قریب کہ لوگ یہ سمجھے اب حسین کے خیموں میں کوئی نہ رہا. طبلے جم بجا آؤ حسین باہر نکلو تاکہ تمہیں قتل کر کے ہم فتح کا جشن منائیں. جناب علی اکبر موجود تھے. کہا بابا اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں رہا اب مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے ارشاد فرمایا جاؤ خیمے میں گھپی اور ماں کو خدا حافظ کرو. جناب علی اکبر خیمگاہ میں تشریف لائے نہیں معلوم ماں نے کیسے خدا مسکرایا. میں بیان نہیں کر سکتی زینب نے کیا کہا ہوگا. ہاں روایت میں مکہ کے لیے کہتے ہیں بیٹے کے پیچھے پیچھے حسین ابن علی آ گئے. بہن سے کہا نانا کے تبرکات لاؤ. بچے کو نانا کا لباس پہنا دیا کہ وہ بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے. جب فوج اشیاء کے سامنے ہوا تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی پیغمبر آ گئے پیغمبر آ گئے. جب نانا کا لباس پہنا چکے اماما سر پر رکھ دیا تو چہرے پر ایک نقاب ڈال دی. پتر کا میرے لال جب لشکر ادا کے سامنے جانا تو نقاب اٹھا دیا. حمید ابن مسلم لکھتا ہے تو ادھر سے سواری کی طلب تھی آؤ باہر نکلو. ادھر سے میں نے دیکھا خیام حسینی کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے. کئی بار پردہ اٹھا کوئی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور میں دیکھتا تھا کوئی پیر کو پکڑ رہا ہے کوئی بازو کو تھام رہا ہے کوئی کمر میں بازو ڈال رہا ہے. ہائے جوان علی اکبر نکلتا کوئی بہن ماں کپیاں ارے بچے کو سینے سے لگاتی ہوگی نا. چومتی ہوں گی نا دل کو ٹھنڈا کرتی ہوں گی نا. یہ سب کو معلوم تھا. کیا بلیا پر باہر نکلے لگا پھر زندہ نہیں آئے گی. کوئی کہتا ہوگا ایک بوسا اور دے دے میرے لال. ماں کہتی ہوگی ایک بار کیلے سے اور لگ جائے گی. وہ بھی کہتی ہوگی میرے لال ایک بار پھر میرے چھاتی پہ چاہتا بار بار گا اٹھا اور کئی پیار گرا. یہاں تک کہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سوار کو سواری پر سوار کیا. اللہ اکبر ابراہیم آ کر دیکھو اسماعیل کربلا سواری پر بیٹھا ہے. علی اکبر کی سواری چلی پیچھے پڑے کر کیا دیکھا خون اڑ رہی ہے اور کیا کون آ رہا ہے. پاک سواری کی دوسرے دوڑ لوگ بھی سواری نیچے اتر آئے ہر پیار تھا بابا اور امام ہے غلام کی سواری کی دوسرے دوڑ رہی میرے لال تمہارا 18 برس کا بیٹا نہیں ہے کوئی. بیٹے نے باپ کو خیمے میں چھوڑا میدان کی طرف چلا زور سے رس پڑا باپ کے کانوں میں آواز جائے کہنے سنتی رہے ماں کے حوصلہ رہے خوبی کو ٹھارس رہے پھر لڑتے رہے تمہارا کرایا, پھر سب کو چہرہ دکھایا, سب کی دھارن بنائی. بابا سے کہا, بابا میری جنگ دیکھی آپ نے؟ کہا, کیوں نہ ہو, حیدر کرار کے پوتے ہو, کیوں نہ ہو. کہتے ہیں, بدر حنین کے پوتے ہو. جوش میں کہہ گیا, بیٹا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج میں جنگ کے نقشے کو بدل دیتا. وہاں نے ارشاد فرمایا, اپنی زبان میرے منہ میں دے دی. علی اکبر نے زبان فاطمہ کے لال کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی. بابا آپ تو بہت پیاسے ہیں, آپ کی زبان سوٹ چکی ہے, کہا بس میرے لال جاؤ. نانا میرے کوثر پر جامع کوثر لیے کھڑے ہیں. شاید یہ کہہ رہے ہوں, علی اکبر یہ بار بار بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے, جاؤ محمد مصطفیٰ کے دامن میں سر چکاؤ. بس بیٹا نکلا میدان کی طرف گیا, اب جو آواز آئی, اللہ اکبر. حسین بن نمیر کے ساتھ ایک اور سپاہی کھڑا تھا. جب علی اکبر دوبارہ میدان میں داخل ہوئے تو اس نے کہا, کیا حسین جوان ہے. تو حسین بن نمیر نے جواب دیا, دل کرتا ہے کہ اس کا داغ اس کے باپ کے سینے کو دوں. تو ساتھی نے کہا, اتنا حسین ہے, ارے چھوڑ دے, اتنے پیر ہیں, اتنے صبر ہیں, اتنے پھالے ہیں, خود ہی شکار ہو جائے گا, تو کیوں حملہ کرتا ہے. ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا, علی اکبر کی سواری حسین بن نمیر کے سامنے سے گزری اور